الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا يد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے ایک عظیم الشان نعمت بیان فرمائی جو خاص ہے صرف مومنین کے لیے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب فرمایا ہے، خواہ کفار ہوں یا مسلمان ہوں. بعض دفعہ یا ایوہ الناس سے مخاطب فرمایا، کہیں یا ایوہ الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، کہیں یا بنی آدم سے خطاب فرمایا. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت سے ایک شخص نے کہا، ایک غیر مقلد نے، کہ آپ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ان کے مقلد ہیں، ان کے مقلد ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلد کیوں نہیں ہیں آپ؟ حضرت نے فرمایا کہ اچھا، اب اس کا جواب سنو. فرمایا کہ ہم دونوں کے مقلد ہیں، پہلے تقلید ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کی. اس نے کہا یہ کون سی بات ہوئی، یہ کوئی دلیل ہے یہ؟ حضرت نے فرمایا اچھا تو یہ بتا، تو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے یا اپنے باپ کا بیٹا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تو یہ بتا، تو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے یا اپنے باپ کا بیٹا ہے؟ اب اگر کہتا ہے باپ کا بیٹا ہوں تو آدم علیہ السلام سے نسب ثابت نہیں ہوتا، اور کہتا ہے آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں تو باپ سے نسب ثابت نہیں ہوتا. تو اس نے کہا نہیں، دونوں کا بیٹا ہوں. کہا تو جس طرح دونوں کا بیٹا ہے میں اسی طرح دونوں کا مقلد ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک محتم والذین آمنو کے ساتھ خاص فرمایا کہ دیکھو، والذین آمنو یعنی والذین عاشقو، جو میرے عاشق ہیں، اشد حب للہ، وہ مجھ سے اشد محبت رکھتے ہیں، شدید محبت نہیں، اشد محبت رکھتے ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جملہ خبریہ سے نازل نہیں فرمایا، جملہ اسمیہ سے نازل فرمایا، خبریہ سے نازل فرمایا، اسمیہ سے نازل نہیں فرمایا. یہاں اللہ نے سوال نہیں کیا کہ تم مجھ سے محبت کرو، بلکہ فرمایا کہ خبر دی کہ جمال لے آتا ہے وہ ہم سے اشد محبت کرتا ہے، کیونکہ ہم ہیں ہی اتنے، دادا فرماتے تھے کہ ہم ہیں ہی اتنے پیارے کہ جو ہم پر ایمان لے آتا ہے وہ ہم سے اشد محبت کرنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود اتنے پیارے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انسان اشد محبت کرنے لگتا ہے. پھر بیوی، بچے، مال، دولت، دنیا سب شدید میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہو جاتی ہے. دادا نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ محبت کے اندر ماں باپ کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، فرمایا یہ سب کچھ مراد نہیں ہے. ایک صحابی آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی تو تمہاری طرح ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، بال بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں، بیویوں میں بھی جاتا ہوں، سب کام میں کرتا ہوں، لہذا تم الگ ایک کام کیوں کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ کہ انہیں کے درمیان میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا ہے. اگر ایک انسان فارغ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اللہ اللہ کر رہا ہے تو وہ تو فارغ ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے اتنا ثواب نہیں ہے. کہ ایک انسان مصروف ہے، اس مصروفیت میں سے وقت نکالتا ہے. کیا ہے؟ مصروف ہے، تجارت کے اندر مصروف ہے کہ حلال کمائے، حلال کما لوں، حلال کما کے اپنی اولاد کو حلال کھلا دوں، اس کے اندر مصروف ہے. مصروف رہنے کے بعد اب اذان کا وقت ہوتا ہے تو فوراً دکان بند کرتا ہے اور نماز کی طرف چل پڑتا ہے. تو اس کے لیے ثواب زیادہ بہ نسبت اس کے کہ ایک شخص نے ریٹائرمنٹ لے لی، اب ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی کام ہی نہیں ہے تو اذان سے 15 منٹ پہلے آ کر کے مسجد کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے لیے زیادہ ثواب نہیں ہے، ثواب اس کے لیے زیادہ ہے جو مصروفیت کے اندر تھا، پھر اس نے وقت نکالا اور وقت نکال کر پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پھر جا کر اپنے کے اندر مشغول ہو گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی تو جوانی ہے، ابھی کیا کریں گے گناہ چھوڑ کر کے، ابھی کیا کریں گے عبادت کر کے۔ نہیں، عبادت کا کی لذت جو اس وقت ہے وہ بڑھاپے کے اندر نہیں ہے۔ جب انسان میں قوت اور طاقت ہوتی ہے تو جب دل چاہتا ہے انسان کا 4 رکعت پڑھنے کا تو 4 رکعت پڑھ لیتا ہے۔ اب بوڑھا ہو گیا، گھٹنے کمزور ہو گئے، اعضا کمزور ہو گئے، اب 4 کی نیت کرتا ہے، 2 کے بعد کہتا ہے کہ بس آج اتنا ہی کافی ہے، پھر کل دیکھ کچھ اور۔ کیوں؟ قوت نہیں رہی۔ جب قوت ہے تب اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ جو نوجوان مجھ پر اپنی جوانی فدا کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کو عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جو جوان اپنی عین جوانی، عین شباب، جس وقت گناہ کر سکتا تھا، پوری مکمل اس کو قوت حاصل تھی کہ ہر گناہ کرنے کی قوت حاصل تھی، لیکن اس نے اللہ کے خوف سے گناہ نہیں کیا، اللہ کے خوف سے بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے جوان نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے رشع اعظم کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہ نہیں سوچا اس نے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تھوڑا اور بڑا ہو جاؤں پھر بڑھاپے کے اندر گناہ چھوڑ دوں گا، بڑھاپے کے اندر جو ہے نماز پڑھنے لگوں گا، بڑھاپے کے اندر داڑھی رکھ لوں گا، بڑھاپے میں ٹوپی پہن لوں گا، بڑھاپے میں لمبا کرتا پہن لوں گا۔ ارے پھر اس وقت پہنا تو کیا پہنا؟ پہننے کا وقت کیا ہے؟ عین شباب کے اندر ہے، عین جوانی کے اندر دین کے اوپر مستقیم ہو جائے، استقامت کے ساتھ رہے۔ جب غزوہ بدر ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو واپس دیا، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہونے دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا غزوہ ہے مسلمانوں کا، لہذا ہمیں شریک کر لیجئے۔ 8 صحابہ تھے جن کو آپ علیہ السلام، جو چھوٹے تھے، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے واپس بھیج دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کھڑے ہو جاؤ لائن سے، اب دیکھتے ہیں قد کس کا لمبا ہے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پنجے کے بل کھڑے ہو گئے کہ شاید میں اونچا ہو جاؤں اور اس کے اندر شامل ہو جاؤں۔ تو یہ صحابہ کی اولادیں تھیں، یہ صحابہ کی اولادیں تھیں، کہ حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ وہاں جا کر کیا ہوگا، لیکن کیا تھا کہ اللہ کی محبت ایسی تھی کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی، اللہ کی محبت ایسی تھی کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ تو یہی اشد محبت، شدید محبت دنیا کی بھی جائز ہے، شدید محبت دنیا کی بھی جائز ہے، بیوی بچے ان کی شدید محبت بھی جائز ہے، لیکن اللہ کی محبت اشد ہو جائے۔ دادا نے فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ بیوی بچوں سے 50% محبت ہے، مثلاً 50% محبت کرتا ہے، فرمایا اب اللہ تعالیٰ کی محبت کو 51% کر لے، اب کیا ہوا؟ اللہ کی محبت غالب آ گئی۔ بس اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری محبت کو دنیا کی محبتوں پر غالب کر لو، ہماری محبتوں کو اللہ کی محبت کے اوپر دنیا کی محبت یہ مغلوب ہو جائے اور اللہ کی محبت غالب ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ اتنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ تم دنیا چھوڑ دو، سب بال بچوں کو چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو اور تسبیح لے کر کے مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ۔ نہیں، فرمایا کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، لیکن فرمایا دل کے اندر یار ہو، کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، لیکن دل کے اندر یار ہو، دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، دل خالی نہ ہو، دل خالی نہ ہو اللہ کی محبت سے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی تو پھر انسان جو عمل کرے گا وہ عمل اس کا عند اللہ مقبول ہوگا، عند اللہ مقبول ہوگا۔ ابھی کچھ دن قبل حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المتعلمین طلبہ کو وہاں سنائی جاتی ہے ہمارے یہاں مدرسے کے اندر، میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک عالم کے یہاں ایک طالب علم آیا پڑھنے کی غرض سے، بنگلے کا تھا وہ بیچارہ، آیا بیمار ہو گیا. اللہ والے کس طریقے سے تربیت کرتے ہیں. آیا بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد وہ بستر پر لگ گیا، حضرت اس کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی انشاءاللہ تم صحیح ہو جاؤ گے، فکر مت کرو. وہ بیچارہ دور دراز سے ہندوستان پہنچا تھا سفر کر کر علم دین حاصل کرنے کے لیے. جب حضرت کی زبان سے اس نے یہ دو نرم الفاظ سنے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. وہ حضرت واپس آئے، فوراً واپس آئے اور سجدے میں گر گئے اور کہا کہ یا اللہ، یہ جو طالب علم آیا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہے اور یہ طالب علم بیمار ہے، اگر آپ نے اس کے لیے موت لکھی دی ہے تو یا اللہ اس کی جگہ میرا بیٹا حاضر ہے، اس کی جان لے لیجئے، میرا بیٹا حاضر ہے اس کی جان لے لیجئے. تو اور حضرت کی ایک ہی اولاد تھی جس کا نام عطیت اللہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد گھر سے خبر آئی کہ عطیت اللہ کی طبیعت سخت خراب ہے، ناساز ہے، آپ گھر آ جائیے. حضرت جب تک گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ بیٹے کی روح پرواز کر چکی تھی اور وہ طالب علم صحیح ہو چکا تھا. یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا تو اس کی یہ عظمت کہ اللہ یہ میرے پاس آیا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اگر میری جان لینی ہے تو میری لے لیجئے، میری اولاد کی لینی ہے تو میری اولاد کی لے لیجئے، لیکن یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جو آیا ہے یا اللہ اس کو شفا عطا فرما دیئے. آج کیا ہے، آئے ہتھوڑا ہتھوڑی ہے، لٹ مار ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی طالب علم کی عیادت کریں، ہم کیوں جائیں کسی کی عیادت کے لیے. ہم معاشرت کو بھول گئے، ہم عبادت کو بھول گئے. آج ہم نے عبادت کو پورا دین سمجھ لیا، بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ ادا کر لی، اس کے بعد سمجھا ہم نے پورا دین ادا کر لیا. نہیں، دین پورا اس کا نام نہیں ہے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے، فرمایا معاشرت بھی اسی طرح ہے جس طرح سے اسلام کے اندر عبادت ہے. معاشرت کس چیز کا نام ہے؟ معاشرت نام ہے کہ کس مسلمان کو ہماری ذات سے کبھی کوئی نہ ہو. اسی لیے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باقاعدہ رسالہ لکھا ہے آداب المعاشرت کے نام سے، آداب المعاشرت کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے. انسان اس کو پڑھے، اس کے اندر عجیب عجیب باتیں حضرت فرمائی ہیں، عجیب چھوٹی چھوٹی باتیں. فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ باتوں پر درگزر فرما دیتے تھے لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت کر لیتے تھے، کیونکہ فرماتے حضرت نے فرمایا چھوٹی سی چنگاری بھی گھر کو جلا دینے کے لیے کافی ہے، چھوٹی سی چنگاری بھی گھر کو جلا دینے کے لیے کافی ہے. تو آج ہم معاشرت بھول گئے کہ معاشرت ہے کیا چیز. ایک مسلمان کا ایک مسلمان پر کیا حق ہے، ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو ایک مسلمان کے ساتھ رہنا چاہیے. آج ہم اس چیز کو بھلا بیٹھے، آج ہم اس چیز کو بھلا بیٹھے کہ عبادت کر لی بس سمجھے کہ اب تو سب کچھ پار ہو گیا، اگلا پار ہے. نہیں، جب تک معاملات پورے نہیں ہوں، جب تک معاشرت پوری نہیں ہوگی اس وقت تک اسلام مکمل نہیں ہوگا. خالی اسلام عبادت کا نام تھوڑی ہے کہ نماز پڑھ کر کے آ گئے بس کافی ہے، رمضان کے روزے لیے بس کافی ہے، حج فرض ہو گیا حج ادا کر لیا بس ہی ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی زکوٰۃ ادا کر لی کافی. نہیں، جس وقت میں شریعت کا جو حکم ہے اس حکم کا ماننا یہ ہے اسلام. کیا مطلب؟ کہ مثلا اذان ہوئی، اذان کا ہو گیا، اب کیا ہے اذان کے لیے چلا جائے، یہ اس وقت کا حکم ہے. اگر کسی مسلمان بھائی پر غصہ آیا تو اس وقت اپنے غصے کو ضبط کر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر سے لڑائی ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پٹخ دیا، پٹخ دیا اس کو. پٹخنے کے بعد اس کافر نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر نعلہ تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اٹھے اور چھوڑ دیا اس کو. تو اس کافر نے کہا کہ آپ تو مجھے پٹخ چکے تھے، گرا چکے تھے، آپ نے چھوڑا کیوں؟ فرمایا پہلے تجھے گرایا تھا اللہ کے لیے، لیکن جیسے ہی تو نے تھوکا تو میرا اپنا غصہ شامل ہو گیا، تو میں نے اسی وقت تجھے چھوڑ دیا، میں نے اسی وقت تجھے چھوڑ دیا. یہ اسلاف اور یہ صحابہ ہمارے لیے یہ راستہ بتلا کر کے گئے کہ دیکھو اپنے نہ لیے نہیں، کسی مسلمان سے کسی بات کے اوپر اگر وہ لڑائی ہو گئی، کسی بات پر ناراضگی ہو گئی تو اللہ کے لیے اس سے جا کر کے معافی مانگ لے. کیا جاتا ہے، عزت کم ہوتی ہے اس کے اندر، نہیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ عزت اس کی بڑھا دیتے ہیں. جو انسان کسی مسلمان سے غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن کسی انسان سے اتر کر کے معافی مانگ لے کہ بھائی میں مجھ سے غلطی ہوئی آپ کے حق کے اندر، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے اندر اضافہ فرما دیں گے، اس کی عزت کے اندر اضافہ ہو جائے گا، عزت کے اندر کمی نہیں ہوگی. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے معافی مانگ لی تو ہماری عزت کے اندر کمی ہو جائے گی، لوگ کیا سمجھیں گے کیسا بزدل تھا. بزدل نہیں تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی غیرت اور حمیت رکھی تھی، ایمانی غیرت اور حمیت رکھی تھی. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو ڈانٹا، ملازم کو ڈانٹا، کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا. حضرت کو رات کو خیال آیا کہ جو خادم کو میں نے ڈانٹا ہے اس کو میں نے کچھ ڈانٹ دیا. دادا نے فرمایا کہ حضرت کو جب خیال آیا کہ میں نے خادم کو زیادہ ڈانٹا ہے، فرمایا کہ حضرت اسی وقت اٹھے اور اس کے گاؤں کی طرف چلے. اب حضرت کو گاؤں کا نام یاد تھا لیکن راستہ معلوم نہیں تھا. فرمایا کہ حضرت کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گاؤں پہنچے. حضرت کی عجیب حالت، جیسے ہی اس نے دیکھا کہ حضرت تشریف لائیں وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت آپ میرے گھر پر؟ فرمایا کہ دیکھو بھائی، حضرت وضرت مت کرو، میں نے جو صبح تمہیں ڈانٹا تھا اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں تمہارے پاس، میں اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا حضرت آپ میرے والد کی جگہ ہے، اگر آپ مجھے اس سے زیادہ بھی ڈانٹ دیتے تو آپ کا حق. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں اور بنا معافی مانگے میں ٹلوں گا نہیں یہاں سے، لہذا جب تک تو یہ نہیں کہہ دیتا کہ میں نے معاف کر دیا میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا. اس نے کہا حضرت چلے، آپ جب اتنا اصرار کرتے ہیں تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا. حضرت واپس آ گئے، واپس آئے، اب انعام دیکھیے اس کا، انعام دیکھیے. رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. اور زیارت کیسی ہو رہی ہے کہ دو کشتی، ایک کشتی کے اندر حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپور رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، اور ایک کشتی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ اے علی، عبد الغنی کی کشتی کو ہماری کشتی سے جوڑ دو، عبد الغنی کی کشتی کو ہماری کشتی سے جوڑ دو. تو دادا نے فرمایا، ذرا سا اپنے نفس کو مٹایا لیکن اللہ نے انعام کتنا بڑا عطا فرمایا. یہ نہیں سوچا کہ میں تو اتنا بڑا علامہ ہوں، میرے پاس تو بڑے بڑے علماء آتے ہیں، دیوبند اور سہارنپور کے بڑے بڑے علماء میرے پاس وقت لگانے کے لیے آتے ہیں، میری زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. نہیں، فرمایا کہ حضرت نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ مجھے معاف کر دو. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ تو میرے باپ کی جگہ ہے. فرمایا قیامت کے دن عبد الغنی اور تم ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے یا مجھے بخش دے، لہذا اسی دنیا میں معاف کر دے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ معافی مانگ لینے سے ہماری عزت کے اندر کمی ہو جائے گی، ہماری عزت کے اندر کمی ہوگی، ہماری عزت کے اندر کمی نہیں ہوگی. یہ ہمارے نفس کی خباثت اور نفس کا بغض ہے جو ہمیں معافی مانگے نہیں دیتا. کہ ہم کیوں معافی مانگے بھائی، غلطی اس سے ہوئی ہے، ہم کیوں معافی مانگے؟ اگر اس سے بھی ہو گئی تو بھی معافی مانگ لینے میں کیا حرج ہے؟ بولو بھائی، معافی مانگنے میں کیا جا رہا ہے؟ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل ضابطہ نازل فرمایا ہے، یہ دین حیات ہے، یہ دین پورا ایک مکمل دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ مکمل دین ہے. اس کے اندر کوئی گوشہ زندگی کا خالی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹ جاتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو تو مجھے معلوم ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہوں، آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے روٹی ہوئی ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر گوشہ بیان فرمایا، زندگی کے جتنے گوشے تھے انسان کے، ہر گوشہ بیان فرمایا، بیان کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کر کے بتلا دیا، اس کے اوپر عمل کر کے بتلا دیا۔ آج امت کیا ہے؟ مولانا یہ کام تو بڑا مشکل ہے، اس کے اندر تو بڑی ذلت ہوگی ہماری اگر ہم چلے گئے، ہم تو گاؤں کے نواب اور چودھری اور ہم تو گاؤں کے وڈیرے ہیں، اگر ہم کسی کے پاس چلے گئے معافی مانگنے کے لیے تو لوگ تو ہمارا مذاق اڑائیں گے، ہماری مونچھ تو نیچے ہو جائے گی۔ دادا نے فرمایا مونچھیں ہوگی لیکن ایمان اونچا ہو جائے گا، مونچھ نیچے ہوگی لیکن ایمان اونچا ہو جائے گا۔ فرمایا معافی مانگنے کے اندر حیا مت کرو، کیوں؟ تم معافی مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ ایک شخص جو مزدور تھا، وہ بیچارہ کئی دن محنت کر کے کچھ پیسے جمع کیے، مرغی خرید کے لایا، اپنی بیوی کو دی اور بیوی کو دیکھ کر کہا کہ آج مرغی پکا دے۔ وہ بیچاری نے پکاتے وقت اس سے نماز ہو گیا، جب اس شخص نے پہلا نوالا لیا، اوفو، اب سوچے اتنے دن کے بعد اس کو مرغی کھانے کو ملی اور اس میں بھی نمک تیز، بس اس نے دل میں یہ سودا کیا کہ اللہ یہ تیری بندی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں، یا آپ کی بندی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں، معاف کر دیا اس نے۔ جب اس کا انتقال ہوا اور خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا تیرے ساتھ، اس نے کہا میں نے اللہ کی بندی کو معاف کیا تھا، اللہ نے فرمایا کیا نیکی لے کر کے آیا ہے، تو میرے پاس نیکی نہیں تھی، اللہ نے فرمایا تیرے ایک نیک عمل پر جا میں تیری بخشش کرتا ہوں، جا میں تیری بخشش کرتا ہوں۔ تو آج معاف کرنا، ہم جو ہے اس معافی مانگنے کے عمل کو ہم معمولی عمل سمجھتے ہیں کہ ارے ہم کیوں معافی مانگے، اس سے ہم تو عالم ہیں وہ تو غیر عالم ہے، ہم تو عالم ہیں، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے اور وہ تو غیر عالم ہے، ہم اس سے کیوں معافی مانگے، ہمیں اللہ تعالی نے اس چیز سے نوازا ہے ہم کیوں معافی مانگے۔ نہیں، معافی کیا ہے؟ اس سے انسان کے عزت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، انسان کا ظرف پتہ چلتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت جتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ کی بتا بھائی، آپ کا ایک دوست ہو، آپ کا ایک دوست ہے، اگر آپ اس سے جتنی محبت کرتے ہیں تو اولاد سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ فطری چیز ہے، کیا اولاد سامنے آ گئی، دوست کی اولاد ہے سامنے روڈ کے اوپر کھیل رہی ہے، سامنے سے گاڑی آئی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بھاگ کر کے اس کو سڑک سے ہٹا لیتے ہیں۔ اب کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ نے کیوں ہٹایا اس کو، کیا وجہ تھی؟ کہتا ہے میرے دوست کی اولاد ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے جس کو محبت ہوگی، اللہ کی مخلوق سے بھی اس کو محبت ہوگی، اس کو المخلوق سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ الخلق عیال، یہ خلق، یہ مخلوق جتنی ہے یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی عیال ہے، اللہ کے گھر والے ہیں۔ مولانا جو برما سے تشریف لائے، آپ آگے آ جائیے، راستہ دے دے بھائی ان کو، یہ برما سے تشریف لائے ہیں۔ ادھر آگے، تو آپ کے لیے آگے جگہ بنائی ہے۔ فرمایا الخلق عیال اللہ، خلق ساری کائنات کیا ہے؟ اللہ کی عیال ہے۔ تھوڑا سا ادھر ہو جائے، اللہ کی عیال ہے، عالم ہے بھائی، صحیح جگہ دو، اللہ کی عیال ہے ساری خلق، ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کی مخلوق سے محبت نہ ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک باغ کے اندر تھے، ایک اونٹ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے۔ فرمایا جا اس کا مالک کون ہے؟ فرمایا فلاں صحابی۔ فرمایا بلا کر کے لے آؤ۔ بلا کر کے لایا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس سے زیادہ لیتا ہے اور کھانا کم دیتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن، حالانکہ وہی مکہ ہے، یہ وہی مکہ ہے جس مکے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرتے ہیں تو اوجڑی ڈالی جاتی ہے، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبر کرتے ہیں. جب مکے کی گلیوں میں گھومتے ہیں تو کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی کذاب کہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا، کتنا دکھ پہنچتا ہوگا. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ ایسی فتح تاریخ کے اندر اللہ نے کسی کو نہیں دی جیسی فتح کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں داخل ہوئے. تو یہاں تک آتا ہے روایات کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عظمت کے سامنے اتنا جھکے کہ جھکتے جھکتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک اونٹ کے کجاوے سے جا کر کے لگ گئے، کہ اللہ کی عظمت سامنے تھی. کہ اللہ جن گلیوں میں متایا گیا آج انہی گلیوں کو آپ نے میرے لیے مسخر کر دیا، یہ آپ ہی کا احسان و کرم ہے، یہ آپ ہی کا احسان و کرم ہے. یہ نہیں سوچا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں اتنا بڑا لشکر، اسلامی لشکر اس سے پہلے اتنا بڑا نہیں بنا تھا، 10,000 صحابہ ساتھ تھے. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ 10,000 کی وجہ سے مکہ فتح ہو رہا ہے، یہ سوچا کہ میرے اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی سامنے آئی کہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک اونٹ کے کجاوے سے جا کر کے لگ گئے. تو یہ رحم و یہ کرم کا معاملہ تھا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. کیا معاملہ ہے آج ہمارا؟ معاملہ یہ ہے کہ ذرا بات ہو جائے، ذرا سی گھر کے اندر کوئی بات ہو جائے، ہم فوراً غصے کے اندر آ جاتے ہیں، ہم فوراً تیز کے اندر آ جاتے ہیں، ہم بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں کہ جب تک بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم چھوڑیں گے نہیں. اس وقت تک بدلہ لینے سے کیا ہوگا؟ معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو، معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اور جو بندہ زیادہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہ زیادہ معاف کرتے ہیں. جو بندہ اللہ کے بندوں کی غلطیاں زیادہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو زیادہ معاف کریں گے. لہذا کیا ہے، جس کو اپنے گناہ زیادہ معاف کرانے ہوں اللہ کے بندوں کو زیادہ معاف کر دے، عفو درگزر سے معاملہ کرے. ہاں مشائخ جس کو تربیت کرنی ہے، باپ ہو گیا، شیخ ہو گیا، اس کو اولاد کی تربیت کرنی ہے تو ظاہر بظاہر حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حالت میں بھی اگر غصہ ہو، غصہ کرنا ہو تو فرمایا وہ غصہ حقیقی غصہ نہ ہو، بناوٹی غصہ، چہرے کے اوپر غصے کے آثار لا کر کے پھر اس کو تنبیہ کرے. اگر حقیقی غصہ آئے تو فوراً وہاں سامنے سے ہٹ جائے، سامنے سے ہٹ جائے، اس وقت اس کو تنبیہ نہ کرے. اس وقت حضرت کے ہاں دو طالب علم پڑھتے تھے، الیاس کینیا ایک تھا، الیاس کینیا وہ ہمارا بھی ساتھی تھا، ہمارے ساتھ فارغ ہوا. تو اس نے کہا کہ حضرت کیا ہم جب پڑھتے تھے تو ایک دفعہ ہماری لڑائی ہو گئی، کس سے؟ مدرسے کے ناظم صاحب سے. تو کہا ہم اتنے غصے میں تھے کہ ہم نے مدرسے کی الماریاں بھی نیچے پھینک دی، پہلی منزل پر ہماری رہائش تھی، ہم نے الماریاں نیچے پھینک دی، خوب شور مچایا. فرمایا کہ حضرت نکل کر کیا ہے، حضرت نکل کر کیا ہے. حضرت نے دیکھا جیسے ہی کیل و غصے میں حضرت واپس چلے گئے. فرمایا اس وقت تو ہمیں احساس نہیں ہوا کیونکہ ہم لوگ غصے میں تھے. فرمایا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اب ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کب حضرت ہمیں بلائیں گے. فرمایا ایک دن گزرا، دو دن گزرا، تیسرے دن حضرت نے بلایا. اور جیسے ہی کہا کہ ہم حضرت کے پاس پہنچے تو حضرت کے برابر میں ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا. ہم نے کہا اب خیر نہیں ہے، اب خیر نہیں. پھر حضرت نے ڈنڈا اٹھایا اور فرمایا کہ تم طالب علم و علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہو اور تمہارے اندر اتنا غصہ. اور فرمایا کہ پھر حضرت نے بیت بھی لگائے اور اس کے بعد حضرت نے وہ مالش کی کہ پھر اس کے بعد غصہ کرتے وقت سوچتے تھے کہ غصہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو مشائخ بھی جو غصہ کرتے ہیں وہ عین حال، اسی لیے فقہ نے کیا لکھا ہے کہ قاضی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ حالت غصہ کے اندر فیصلہ کرے. اگر غصے کی حالت کے اندر قاضی فیصلہ کرے گا تو وہ کیا ہے، فیصلہ نافذ العمل نہیں ہوگا. قاضی کو کیا چاہیے، اگر غصہ آ گیا تو دونوں فریقین کو رخصت کر دے، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر ان دونوں فریقین کو جمع کر کے پھر فیصلہ صادر کرے، کیونکہ حالت غصہ میں معلوم نہیں اس سے عدل ہو یا نہ ہو. اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ عدل کی مثال اسلام سے زیادہ کہیں نہیں ملتی. فرمایا عدل پتہ نہیں قائم ہو یا نہ ہو، لہذا عدل قائم کرنا ہے قاضی کو بھی، تو حالت غصے کے اندر عدل قائم نہیں ہو سکتا، لہذا روانہ کر دے. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کے بعد کیا کرے، بلائے فریقین کو اور پھر اس کے بعد فیصلہ لکھے جو لکھنا ہے. اور غصہ ایک ایسی چیز ہے، کس کی مثال ایسی ہے کہ اس ماچس کی تیلی کی طرح ہے جو پہلے خود جلتی ہے بعد میں دوسرے کو جلاتی. غصہ کرنے والا بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے خود کڑتا ہے، کس نے کیا کیسے، اس کی ہمت کیسے ہوئی، اب خود کڑتا جا رہا ہے، کڑتے کڑتے اپنا خون جلا رہا ہے، پھر اس کے بعد جا کر جب اس کو ڈانٹے گا تب ڈانٹے گا، لیکن پہلے خود کڑا، پہلے خود اپنے آپ کو جلایا، اب اس کے بعد دوسرے کو جلایا. تو بھائی سکون سے رہے، جب غصہ آئے تو حدیث پاک میں کیا آیا ہے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹے ہوئے تو بیٹھ جاؤ، وضو کر لو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وضو کر لو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا موقع کی مناسبت سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عمل بیان فرمایا ہے. فرمایا غصہ آیا کھڑے رہو، بیٹھ جاؤ، تمہارا غصہ خود بخود کم ہو جائے گا، باتوں میں مشغول ہو جاؤ غصہ کم ہو جائے گا، اگر اکیلے بیٹھے رہے اور جلتے بھونتے رہے تو کیا ہوگا، غصہ بڑھتا چلا جائے گا، پھر یہاں تک کہ زبان سے وہ آل فال نکلنے لگے گا کہ جس کی وجہ سے انسان پہلے کیا تھا، مسلمان تھا، پھر فاسق و فاجر ہو جاتا ہے انسان، بعض دفعہ تو کفر تک پہنچ گیا. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک شخص کو یہ کہہ دیا کہ ارے بھائی تمہارا پاجامہ نیچے اس کو اوپر کر لو. اس نے کہا ارے آپ مولویوں کو تو بس ہر وقت یہی پڑی رہتی ہے کہ پاجامہ اوپر کر لو اور یہ کر لو وہ کر لو. بس حضرت چپ، حضرت کا رنگ متغیر ہو گیا. حضرت واپس آئے اور واپس آ کر کے لکھا کہ آج میں نے ٹھنڈے توے کے اوپر روٹی ڈال دی، ٹھنڈے توے کے اوپر روٹی ڈال دی، مجھے معلوم نہیں تھا پہلے وہ شخص صرف فاسق تھا، یعنی اس نے پاجامہ ٹخنے سے نیچے کیا تھا تو کیا تھا، فاسق تھا، لیکن جب اس نے شاعر اسلام کا مذاق اڑایا فرمایا اب وہ کافر ہو گیا. فرمایا اس لیے اب میں نے تہیہ کیا ہے کہ جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ یہ شخص میری بات مان لے گا اس وقت تک میں کبھی کسی کو تنبیہ نہیں کرتا، میں اس وقت اس کو تنبیہ نہیں کرتا کہ جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ میری بات کو مان لے گا اس کو تنبیہ نہیں کرتا میں اس کو، کیونکہ ابھی فاسق ہے. اگر اس کی زبان سے کچھ اور آل فال نکل گیا اور اس نے شاعر اسلام کا مذاق اڑا دیا، مثلاً ایک انسان ہے داڑھی نہیں رکھتا فاسق ہے، لیکن ایک انسان نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی داڑھی رکھ لو، اس نے کہا ارے داڑھی کیا چیز ہے، داڑھی کیا چیز ہے، یہ تو عربوں کی روایات ہیں. یہاں کے ایک صحافی نے کہا تھا داڑھی اسلام کے اندر تھوڑی ہے، یہ تو عربوں کی روایات ہے، کیونکہ وہاں ریت کے طوفان اتنے چلتے تھے کہ اگر داڑھی نہ رکھتے تو ان چہرے چھل جاتے، نعوذ باللہ من ذلک. تو کیا تھا، نہیں رکھ، فاسق تھا، مذاق اڑایا کافر ہو گیا، مذاق اڑایا کافر ہو گیا. لہذا تبلیغ، ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا، ادعو الی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، اگر اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو لیکن حکمت کے ساتھ دعوت دو. حکمت کے ساتھ دعوت کیا ہے کہ دیکھو کہ اس کے اندر تسلیم کرنے کا مادہ ہے یا نہیں، اگر مادہ ہے تسلیم کرنے کا تو اس کو سمجھاؤ، اگر مادہ تسلیم کرنے کا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کے اندر تسلیم کرنے کا مادہ رکھ دیجئے. ہمارے اکابرین کیا کرتے تھے، خالی یہ نہیں کرتے تھے کہ وعظ و تبلیغ کر دی، بیان کر دیا، بیان کرنے کے بعد فارغ ہو گئی. جتنی دیر بیان کرتے تھے اس سے زیادہ دیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ جو ہماری بات ہماری زبان سے نکلی ہے یا اللہ اس پر ہمیں بھی سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. پھر ان کی زبان کے اندر تاثیر ہوتی تھی, ان کے ایک ایک جملے کے اوپر لوگ واہ واہ کرتے تھے, عمل کرتے تھے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص اپنے بچے کو لے کر کے آیا اور کہا کہ حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے, اس کو منع کر دیجئے. انہوں نے کہا کہ آج نہیں کل لے کر کے آنا. وہ اگلے دن لے کر کے آیا تو ان بزرگ نے کیا فرمایا, فرمایا کہ بیٹا گڑ زیادہ نہیں کھاتے, یہ نقصان کرتا ہے. تو اس نے کہا حضرت اتنی سی بات آپ کو کہنی تھی, کل ہی کہہ دیتے آپ. فرمایا کل تک میں خود گڑ زیادہ کھاتا تھا, کل میں نے گڑ چھوڑا, پھر اس کے بعد اس کو آج میں تبلیغ کر رہا ہوں تاکہ اس کا اثر ہو اس کے اندر. آج ہم خود عمل نہ کریں اور چاہیں کہ دوسرا عمل کر لے تو ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. پہلے خود عمل کرے, پھر اس کے بعد دعوت دے, پھر اس کے بعد اللہ کی طرف بلائے, پھر اس کے بعد دیکھے لوگ کیسے آتے ہیں. ہمارے اکابرین نے یہی کیا. ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ مجمع کتنا ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس مسجد فتح پوری کے اندر جمعہ ختم ہو گیا, ایک شخص آیا بھاگتا ہوا. اس نے کہا حضرت بہت دور سے آیا ہوں بھاگتا آپ کا بیان سننے کے لیے, لیکن دیر ہو گئی مجھے کہ بیان مجھ سے نکل گیا. حضرت شاہ اسماعیل شہید دادا نے ارشاد فرمایا, فرمایا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ وہیں سیڑھی کے اوپر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ایک گھنٹے سے زیادہ کا وعظ اس کو وہیں بیٹھ کر کے سنا دیا, وہیں بیٹھ کر کے اس کو پورا وعظ سنا دیا. یہ تھے اکابرین کہ اتنی مشقت. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی مشقت دادا فرماتے تھے کہ جہاد کا شوق تھا تو حضرت اتنی مشقت برداشت کرتے تھے کہ دلی کی گرمی اس کے اندر حضرت دوپہر کو ننگے پاؤں چلتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیوں کرتے ہیں, فرمایا کہ اگر میدان جہاد کے اندر ننگے پیر چلنا پڑا تو کیا کروں گا. اور تیراکی کرتے تھے. دادا نے فرمایا شوق تیراکی جہاد کے لیے ایسا تھا کہ دلی کے اندر دریا میں کودتے تھے اور آگرہ میں جا کر کے نکلتے تھے. ایک انگریز آیا دیکھنے کے لیے تو حضرت اتنے گرم پتھر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے کہ وہ انگریز دیکھ کر کے گھبرا کر کے وہاں سے اٹھ گیا کہ نہ جانے یہ انسان ہے کہ جو اس گرمی کے اندر اس گرم پتھر کے اوپر سویا ہوا ہے, پتہ نہیں جائے بعد اس کا کیا حال ہوگا. وہیں سے واپس ہو گیا وہ. تو علم تھا لیکن علم کے بعد پہلے خود عمل تھا, پھر عمل کے بعد جب تبلیغ ہوتی تھی, پھر دعوت دی جاتی تھی, پھر اس دعوت کا اثر کچھ اور ہوتا تھا, پھر اس دعوت کا اثر کچھ اور ہوتا تھا. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دعوت دیں لیکن خود عمل نہ کریں. ہم دعوت دیں ہمارا دامن بچ جائے, ہمیں عمل نہ کرنا پڑے. نہیں, پہلے عمل کرنا پڑے گا, پھر اس کے بعد قو انفسکم واہلیکم نارا, پہلے اپنی جان کو جیسے بچاؤ, اس کے بعد اپنے اہل عیال کو بچاؤ, اس کے بعد دوسروں کی فکر کرو. آج اپنی فکر نہیں ہے لیکن دوسروں کی فکر ضرور ہے کہ دوسرے کسی طرح عذاب جہنم سے بچ جائیں. خود کے گھر میں ٹی وی ہے, خود کے گھر کے اندر شرعی پردہ نہیں ہے, خود کے گھر کے اندر اپنے بچوں کی خبر نہیں ہے اس کو, لیکن دوسروں کی اس کو ضرور فکر ہے کہ امت کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے. اللہ کے بندے پہلے اپنے گھر کو دیکھ کہ اپنے گھر کے اندر تو آگ نہیں لگی ہوئی, اگر اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو پہلے اس آگ کو بجھا, پھر اس کے بعد دوسروں کے گھر کی طرف متوجہ ہو. معلوم ہوا کہ دوسرے کی جوتی کے چکر میں اپنا دوشالہ ہی گوا دیا, دوسرے کی جوتی کی حفاظت کے لیے اپنا دوشالہ ہی گوا دیا. اپنا دوشالہ مت گوا. ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے اپنا گھر دیکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر دین کتنا ہے, ہمارے بیوی بچے کتنا دین کے اوپر عمل کرتے ہیں, کتنے نماز کے پابند ہیں. نہیں ہے تو ہمیں ان کے لیے فکر کرنی چاہیے. فکر کیا ہے؟ اولا زبان سے ان کو دعوت دے, نمبر دو ان کے لیے دعا کرے. کہ اللہ ان کو نمازی بنا دے, ان کے لیے دعا کرے, رو رو کر ان کے لیے مانگے, پھر جا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بناتے ہیں. اگر گھر کے اندر کوئی نافرمان پیدا ہو گیا تو کہتے ہیں ارے اس سے ہمارا کیا واسطہ, یہ تو نافرمان ہے. یہ دادا نے فرمایا وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ, ہم دعا قنوت کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں کہ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ, یا اللہ ہم چھوڑتے ہیں ہر اس کو جو آپ کا نافرمان ہے. تو فرمایا حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کیا بیان فرمائی, فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ فرمایا یہاں فجر سے مراد فجر اعتقادی ہے, فجر عام نہیں ہے. یعنی مطلب بے نمازی ہے تو یہ مطلب نہیں باپ کو کہ اس کو چھوڑ دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور بے نمازی ہو جائے, یا وہ سگریٹ پینے لگا تو باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا تاکہ وہ سگریٹ کے ساتھ اب چرس و بھنگ بھی پینے لگے. فرمایا اس سے فجر اعتقادی مراد ہے. کیا مطلب؟ وہ قادیانی ہو گیا, وہ رافضی ہو گیا, وہ کسی اور مذہب کے اندر چلا گیا. فرمایا اب اس سے کیا ہے, اب اس سے رشتہ ناتا توڑنا واجب ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر رشتہ توڑ دینا یہ نہیں ہے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی. تو کیا ہے, جو آئے انسان جس کا تعلق جس سے ہو اس کو اولا تبلیغ کرے, نمبر دو اس کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرما اور ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما. اسی لیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے, جو میرے پاس آتا ہے دین سیکھنے کے لیے میں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں, میں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ ارے میں میری تو اصلاح ہو چکی ہے, یہ جو آتے تو میرے پاس اصلاح کرانے کے لیے آتے ہیں, یہ میرے پاس جو آتے ہیں یہ تو اصلاح کے لیے آتے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے ان کے سامنے جھکنے کی. دادا نے فرمایا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفید چاندنی بچھواتے تھے, جس دن بیان ہوتا تھا سفید چاندنی بچھواتے تھے. تو ایک دن خادم نے پوچھا حضرت اس کی ضرورت کیا ہے, فرمایا کہ جو لوگ دین سیکھنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں, فرمایا ان کے قدموں کو میں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. تب جا کر حضرت گنگوئی بیت ہوئے تھے, جب جا کر حضرت نانوتوی بیت ہوئے تھے, تب جا کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیت ہوئے تھے. یہ علماء ایسے بیت نہیں ہوئے تھے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مٹایا تھا, پھر اس کے بعد مٹانے کی جب مشق ہو گئی تو پھر حضرت گنگوئی کو مٹایا. پہلے انسان خود مٹتا ہے پھر اس کے بعد مٹانا آتا ہے. خود مٹے بغیر دادا نے کیا فرمایا, فرمایا کسی ایسے کو شیخ مت بناؤ جس کا کوئی شیخ ہی نہ ہو. ایسے کو شیخ مت بناؤ جس کا کوئی شیخ ہی نہ ہو. فرمایا شیخ اس کو بناؤ, اس سے معلوم کرو کہ آپ کا تعلق کس سے رہا ہے. اگر وہ بتا دے کہ میرا تعلق فلاں سے رہا ہے اور ان کی تربیت میں نے حاصل کی ہے, فرمایا پھر اس کے بعد اس کی زیر تربیت اس کے زیر سایہ سے لے جا. لا بابا من لا بابا لہو, فرمایا ایسے کو بابا مت بناؤ جس کا کوئی بابا ہی نہ ہو. لا بابا لہو لا بابا من لا بابا لہو, ایسے شخص کو بابا مت بناؤ جس کا خود کوئی بابا نہ ہو. فرمایا ایسے سے تعلق قائم کرو, دیکھو کہ اس نے کس کی صحبت اٹھائی ہے, پھر اس نے کس کی صحبت اٹھائی ہے, پھر اس نے کس کی صحبت اٹھائی ہے. اور فرمایا جس نے اپنے شیخ مشائخ کی جتنی زیادہ صحبت اٹھائی ہوگی اس کے علم میں بھی اتنی ہی برکت ہوگی اور اس کے عمل میں بھی اتنی برکت ہوگی, اس کے علم میں بھی اتنی برکت ہوگی اور اس کے عمل میں بھی اس کی اتنی ہی برکت ہوگی, اس کے قول میں بھی اتنی برکت ہوگی, اس کے فعل میں بھی اتنی برکت ہوگی. کیونکہ مشائخ کے پاس سے کیا ملتا ہے, علم کی لائٹ تو مل گئی مدارس سے, لیکن مشائخ کے پاس سے اس کے اوپر عمل کرنے کا پیٹرول ملتا ہے, اس کے اوپر عمل کرنے کا پیٹرول ملتا ہے. وہ پیٹرول حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. مشائخ کا ہے علم کے اوپر عمل کرنے کے پیٹرول پمپ ہیں. حضرت مولانا صاحب الحق صاحب میرے مرشد اول حضرت حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ گاڑی رکی پیٹرول ڈلوانے کے لیے, تو وہاں ایک بڑا ٹرالا آیا جس کے اوپر 10,000 گیلن پیٹرول تھا. اور اس نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا پیٹرول میری ٹینکی میں بھی ڈال دیجئے. تو حضرت نے دادا سے فرمایا کہ حکیم اختر بتاؤ اس کی پیٹھ کے اوپر کتنا پیٹرول لدا ہوا ہے. کہا حضرت ہزاروں ہزاروں گیلن ہیں. فرمایا لیکن وہ گیلن اس کو چلانے کے لیے کافی نہیں ہے. فرمایا حضرت جب تک اس کی ٹینکی کے اندر نہ پیٹرول ہوگا تو نہ یہ خود چلے نہ اس کے اوپر لدا ہوا پیٹرول آگے جا سکتا ہے. تو حضرت نے فرمایا اسی طریقے سے حکیم اختر جتنا بھی علم انسان کے اوپر لدا ہو لیکن اگر اللہ کی بات کا پیٹرول انسان کے دل کے اندر نہیں ہوگا تو نہ انسان خود چل سکے گا, نہ خود اپنے علم سے فائدہ حاصل کر سکے گا, نہ دوسرے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے, نہ وہ فائدہ حاصل کر سکے گا نہ دوسرے فائدہ حاصل کر سکیں گے. علم تو ہوگا, علم کا پہاڑ ہوگا, لیکن نہ اس سے نہ نفع خود کو ہوگا نہ دوسروں کو اس سے نفع ہوگا. اسی لیے یہ اولیاء اللہ حضرت گنگوئی ہانوتوی, حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے بڑے اکابرین کس لیے اللہ والوں کے پاس گئے, کس لیے ان کی جوتیاں سیدھی کی, کس لیے ان کے ناز و نخرے برداشت کیے. اس لیے ناز و نخرے برداشت کیے تھے کہ علم تو حاصل ہو گیا, اب اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے جو پیٹرول چاہیے, جو اللہ کی محبت چاہیے, وہ پیٹرول شیخ سے لینے کے لیے گئے تھے, وہ پیٹرول لینے گئے تھے. اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. دیکھو پیٹرول اتنا لینا کہ تمام محبتیں یہ محبتیں قائم رہیں لیکن ان محبتوں کے اوپر میری محبت احب ہو جائے تمہارے اوپر. اس وقت تک پیٹرول ڈلواتے رہنا کیا مطلب, اس وقت تک ان کے پاس آتے جاتے رہنا جب تک تمام کائنات کی محبت تمہارے دل کے اندر محبوب نہ ہو جائے اور میری محبت تمہارے دل کے اندر اشد نہ ہو جائے. جس دن کائنات کی محبت شدید اور اللہ کی محبت اشد ہو گئی اس دن کام بن گیا انسان کا, اس دن کام بن گیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی, اللہم انی اسألک حبک, یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کس کا, آپ کی محبت کا. وحب من یحبک, اور سوال کرتا ہوں ان لوگوں کا جو آپ سے محبت کرتے ہیں کہ ان کی محبت مجھے عطا فرما دیجیے. والعمل الذی یبلغنی حبک, اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے. دادا نے فرمایا کہ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اول اللہ کی محبت مانگی, سوم اس عمل کی محبت مانگی جو اللہ تک پہنچا دے, درمیان میں اللہ والوں کی محبت کو کیوں رکھا؟ بس اس کو بیان کرنا ہے, درمیان میں اللہ والوں کی محبت کو کیوں رکھا. فرمایا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ والوں کی محبت کو اللہ کے نبی نے درمیان میں رکھ کر کے بتلا دیا کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے اور عمل کی محبت چاہیے تو کسی اللہ والے کے دامن کو پکڑ لو, کسی اللہ والے کے دامن کو پکڑ لو. جب تک کسی کے دامن کو نہیں پکڑو گے نہ اللہ کی محبت ملے گی نہ اللہ تک پہنچنے والے عمل کی محبت ملے گی. نماز کا ارادہ تو کرے گا لیکن پھر سوچے گا یار کون پڑھے نماز, کیا ابھی وقت, ابھی تو وقت بہت باقی ہے پھر پڑھ لوں گا. پھر کیا ہے, قضا کر دی, پھر قضا کر کے پڑھ لی. پھر بعض دفعہ قضا کراتے شیطان پھر کیا کرتا ہے, فوت کرا دیتا ہے. کہہ رہے کیا کرنا ہے, ابھی چھوڑو جمع کروں گا, کچھ دن جمع کر کے پھر اس کے بعد اکٹھی پڑھ لوں گا. پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے کیا ہے, نماز کا احساس بھی دل سے چلا جاتا ہے. لیکن جب اللہ والوں سے تعلق قائم ہو جاتا ہے پھر دیکھتا ہے شیخ کو کہ یار شیخ تو اتنا بوڑھا ہے, وہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کس بات پر بیعت ہوئے تھے, بارہا سنا چکا ہوں, اسی بات پر تو بیعت ہوئے تھے. حضرت عالی صاحب سے کیا فرمایا تھا کہ تہجد واجد نہیں پڑھوں گا. حضرت نے فرمایا میں نے کب کہا ہے کہ آپ تہجد پڑھیں. کہا اچھا اگر اتنا آسان ہے تو ابھی بیعت کر لیجئے. بیعت کرنے کے بعد حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت گنگوئی کی چارپائی اپنی چارپائی کے ساتھ لگوا لی. رات کو سو گئے, حضرت گنگوئی کی آنکھ کھلی تو دیکھا حاجی صاحب غائب, دیکھا دور بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں. حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں جوان ہوں اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے ضعیف, یہ وضو کر کے تہجد پڑھنے جا رہے ہیں تو میں کیوں چھوڑوں. فرمایا میں بھی چلا گیا. فرمایا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی. کیوں؟ دیکھا کہ شیخ تو اتنے بڑھاپے اتنے ذوف کے اندر پھر بھی وہ نماز کے لیے آ رہا ہے, پھر بھی وہ جو ہے گناہ سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے, پھر بھی وہ شریعت اور دین کا پابند ہے, تو لہذا میں کیوں نہ پابندی کروں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو بیچ کے اندر رکھ دیا کہ اللہ والوں کی محبت کو بیچ کے اندر مانگا. اللہم انی اسألک حبک, یا اللہ آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک, اور اس محبت کا سوال کرتا ہوں جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, ان لوگوں کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں. والعمل الذی یبلغنی حبک, اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ تک پہنچا دے, آپ کی محبت تک مجھے پہنچا دے. اور درمیان میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اولیاء اللہ کی محبت کو مانگا, یہ مانگا کہ اللہ کی محبت کو اگر چاہتے ہو تو کہ کیا کرو, کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو. جب ہاتھ دے دو گے تو یہ راستہ آسان ہو جائے گا, یہ راستہ آسان ہو جائے گا. دادا نے فرمایا ٹرین لاہور جا رہی ہے, اس کے اندر جو ایئر کنڈیشن ڈبے بھی لگے ہوئے ہیں, ایک ڈبہ کیا ہے کچڑ پچڑ کرتا ہوا, اس کی کھڑکیاں بھی نہیں ہیں, اس کے جو ہے دروازے بھی نہیں ہیں, اس کے اندر سیٹیں بھی ادڑی ہوئی ہیں, اس کے جو ہے ٹائر وہ بھی آواز کر رہے ہیں. فرمایا اس کو بھی کیا کرو, اس ٹرین کے ساتھ جوڑ دو. تو فرمایا لڑکھڑاتا کھڑپڑاتا کسی نہ کسی طرح وہ ڈبہ بھی لاہور تک پہنچی جاتا ہے. تو فرمایا اگر دین کے اندر کمزور ہو تو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. فرمایا پھر کیا نتیجہ ہوگا, فرمایا صرف دل سے ہاتھ دینا. فرمایا ہاتھ تو دے رہے ہو لیکن کیا ہے, صدق دل سے ہاتھ دینا. پھر فرمایا لڑکڑاتے پڑکڑاتے ایک نہ ایک دن منزل تک تم بھی پہنچ ہی جاؤ گے. فرمایا جہاں انجن پہنچے گا وہاں یہ ڈبہ پہنچے گا یا نہیں, ہاں وہاں یہ ڈبہ پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا. اب ڈبہ ناس کرے کہ ارے میں تو یہاں تک پہنچ گیا, ابے ظالم تجھے کھینچ کر لانے والا کون تھا. یہ سوچے تو جو یہاں تک پہنچا ہے تو تجھے کھینچ کر لانے والا کون تھا, اس انجن کا شکریہ ادا کر, تو مجھے کھینچ کر کے یہاں تک لے کر کے آیا, تو شیخ کا شکریہ بھی ادا کرے کہ آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا, یہ آپ کا شکریہ ہے. مشائخ کا شکریہ بھی ادا کرے, یہ بھی شیخ کے حق میں سے. اساتذہ کا اور استاد کا, اساتذہ ماں باپ اور مشائخ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا رہے. اور ان کے حقوق میں سے لکھا ہے حضرت حنت اللہ علیہ نے کہ مرنے کے بعد ان کے لیے کیا ہے, کچھ نہ کچھ پڑھ کر ان کو بخش دیا کرے, جب بھی یاد آ جائے کچھ نہ کچھ پڑھے اور پڑھ کر کے ان کے لیے احسان ثواب کر دے. کیونکہ مرنے کے بعد ان کا ایک حق یہ بھی ہے, زندگی میں ان کا حق کیا ہے, ان کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرے, ان کے سامنے ادب سے بیٹھے, ان کے سامنے کبھی بد کلامی اور بد زبانی نہ کرے. اور مرنے کے بعد ان کا حق کیا ہے, ان کے لیے احسان ثواب کرتا رہے. اور اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو ان کے ماں باپ کے جو دوست ہیں اگر وہ آ جائیں تو ان کے ساتھ ویسے ہی پیش آئے جیسے باپ پیش آتا تھا, جیسے باپ پیش آتا تھا اسی طرح پیش آئے. یہ بھی باپ کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ جو معاملہ باپ جس دوست سے کرتا تھا ویسے ہی معاملہ رکھے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وقت بھی پورا ہو گیا اور کوئی مضمون بھی ایسا دل کے اندر نہیں ہے, اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حاضرین و حاضرات اللہ تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور غائبین و غائبات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اسحاق صاحب سخت بیمار ہیں, آپریشن ہونا ہے, جان خطرے میں, اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے بہت مقروض ہوں اور قرضداروں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے اور قرض ادا کرنے میں آسانی پیدا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری والدہ کیمیو تھراپی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری پریشانی جلد سے جلد ختم ہو جائے, اللہ تعالیٰ ان کی جلد جلد شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے گاؤں میں ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سارا گھر پریشان ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين یا جو کہا و سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ سب کے گھرانوں کو یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو دین پر استقامت نصیب فرما دین پر چلنے والا بنا دے یا اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اور یہاں جتنے حاضرین ہیں ان کو اور ان کے گھر والوں کو اور جتنی حاضرات ہیں ان کو اور ان کے گھر والوں کو اور جتنے غائبین اس خانقاہ سے تعلق رکھنے والے یا اللہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں یا اللہ سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرما دیجئے یا اللہ ہمیں حیات اولیاء حیات اصفیہ حیات اتقیہ عطا فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کے سینے کو اب دین اسلام کے لیے کھول دیجئے یا اللہ دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نفس و شیطان کے اوپر ہم سب کو غالب فرما دیجئے اور یا اللہ نفس و شیطان کو مغلوب فرما دیجئے اور ہم کو غالب فرما دیجئے ہماری روحوں کے اندر یا اللہ وہ حیات اولیاء عطا فرمائیے جو آپ نے اپنے دوستوں کو عطا فرمائی وہ غذا اولیاء عطا فرمائیے یا اللہ جو آپ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں یا اللہ وہ قوت اور طاقت عطا فرمائیے جو آپ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں یا اللہ اپنے کرم سے اپنے بے پایہ کرم سے یا اللہ بے پایہ لطف سے اب بے لطف و کرم سے ہم سب کو جذب فرما کر اپنا محب اور اپنا مقروب اپنا قرب عطا فرما دیجئے یا اللہ اپنے بند خاص بندوں میں ہم سب کا شمار فرما دیجئے نسبت اولیاء صدیقین کے خط منتہا تک پہنچا دیجئے یا اللہ ہم سب کے لیے اسلام پر چلنا آسان فرما دیجئے دین اسلام کے لیے ہمارے قلوب کو کھول دیجئے یا اللہ دین اسلام کے لیے ہمارے قلوب کو کھول دیجئے یا اللہ جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو دور فرما دیجئے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیر سے انتظام فرما دیجئے یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سارے عالم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما دیجئے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ سارے عالم کے اس مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ جو مسلمان مغلوب ہیں ان کو یا اللہ غالب فرما دے یا اللہ اہل کفر کو یا اللہ مغلوب فرما دے اولاً ان کو ایمان عطا فرما یا اللہ اگر ایمان ان کے نصیب میں نہ ہو تو یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت یا اللہ یہاں امن قائم فرما یا اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما اے اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما یا اللہ غاصبین یا اللہ ان سے نجات عطا فرما یا اللہ ان غاصبین سے نجات عطا فرما اے اللهم لا تردنا قاصرین اللهم لا تردنا خائبین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.